أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
حضرات گرامی محترم سامعین حضرات و خواتین آپ اس چیز کو اچھی طرح پلے باندھ لیں اور اس کو بنیادی سبق سمجھ کر اچھی طرح یاد کر لیں کہ سب سے بہترین طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہر خطبے میں آپ یہ الفاظ سنتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنے طریقے ہیں ان میں سب سے بہترین، سب سے اچھا اور سب سے پیارا اللہ تعالیٰ کو وہ طریقہ ہے جو میرے اور آپ کے سید اور رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وہ نماز کا طریقہ ہو، وہ روزے کا طریقہ ہو، عبادت کا طریقہ ہو، درود پڑھنے کا طریقہ ہو، اور میت کو غسل دینا، میت کو کفن پہنانا، اور میت کے باقی جتنے احکام ہیں، بلکہ زندگی کے اندر جتنے عبادات ہیں، جتنے اعمال ہیں اور جتنی نیکیاں ہیں، سب کے اندر سب سے بہترین طریقہ صرف اور صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے. بھائیو، یہ چیز کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ آپ سے بہترین آج تک بلکہ قیامت تک کبھی کسی نے نماز ادا کی ہو، آپ سے بہترین کبھی کسی نے اللہ کا ذکر کیا ہو، آپ سے بہترین کبھی کسی نے عبادت کی ہو، ایسا ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں، ہر نیکی میں، ہر عبادت میں اور ہر اپنے طریقے میں سب سے پہلے دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. آئیے آج کے اس خطبے میں میں آپ حضرات کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی ہدایت اور آپ کی جو سنت میت کو غسل دینے کے بارے میں تھی اور کفن پہنانے کے بارے میں تھی، وہ پورے مستند حوالوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. اس لیے کہ کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس سے کوئی میت نہ اٹھے. میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں، آپ حضرات بھی جانے والے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب والدین وہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں. کئی دفعہ بچپن میں بچے بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. یعنی موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس سے ڈرے، یہ آتی ہے اور آ کر رہے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے اگر ہمارے گھر میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے مسلمانوں میں کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے غسل دینا چاہیے اور کیسے اس کو کفن پہنانا چاہیے. یاد رکھیں کہ میت کو غسل دینا یہ لواحقین کا فرض ہے، جو میت کے ورثاء ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے لواحقین ہیں، ان پر فرض ہے کہ میت کو غسل دیں، سوائے اس میت کے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کو غسل دینا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. شہید معرکہ کے بغیر باقی جو بھی مسلمان فوت ہوتا ہے اس کو غسل دینا لواحقین کا فرض بنتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے کا آرڈر جاری کر کے اس کو فرض قرار دیا. اب اگر فوت ہونے والا مرد ہے اس کو مرد غسل دیں, اور اگر فوت ہونے والی خاتون ہے عورت ہے تو اس کو عورتیں غسل دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی طریقہ تھا. آپ اللہ کو پیارے ہوئے تو آپ کو مردوں نے غسل دیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی پیاری بیٹی آپ کی زندگی میں وفات پا گئی جن کا نام حضرت زینب تھا. زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ فوت ہو گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ اور دوسری خواتین کو حکم دیا تھا کہ میری بیٹی کو غسل دو, اور ساتھ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک غسل دینے کا طریقہ بھی سکھایا تھا. اس لیے مردوں کو مرد غسل دیں اور عورت کو عورتیں غسل دیں. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مرد کو عورت غسل دے سکتی ہے اور عورت کو مرد غسل دے سکتا ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ وہ یہ صورت ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے خاوند کی زندگی میں تو خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے, بلکہ خاوند کا اپنی بیوی کو غسل دینا یہ بہتر ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ ایک جنازے سے واپس آئے تو گھر میں تشریف لائے تو میری اور آپ کی اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو سر میں بڑی تکلیف تھی اور بہت شدید ان کو درد تھی. وہ کہنے لگی وارا سا کہ میرا سر گیا, مجھے بہت تکلیف ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر میں تو مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ عائشہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں, آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ لو مت قبلی فغسلتک وکفنتک وصلیت علیک ودفنتک. کہ عائشہ آپ پریشان نہ ہوں, اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں. آپ الفاظ پہ غور کریں, یہ حدیث بالکل صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا کہ عائشہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں تو میں تجھے غسل دوں گا, میں تجھے کفن پہناؤں گا, میں تیرے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا, اور میں اپنے ہاتھوں سے تجھے دفن کروں گا. آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اس سے کیا پتا چلا کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اور شاید آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ وصیت ضرور سنی ہوگی. انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے فوت ہونے کے بعد مجھے کون غسل دے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک تو اسماء بنت عمیس جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی, یہ مجھے غسل دیں, اور ان کے ساتھ کون شامل ہو جائیں؟ میرے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ مجھے غسل دیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خاوند اور ہمارے بہت ہی جلیل القدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عشرہ مبشرہ میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو خود غسل دیا تھا۔ یہاں ایک چیز میں آپ حضرات کو بتاتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں ایک افسانہ لکھا ہوا ہے، ایک من گھڑت واقعہ اور من گھڑت ایک قصہ بنا کر وہ کتابوں میں لکھ دیا، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے فوت ہونے سے پہلے ایک خادمہ کو بلایا اور کہنے لگی کہ آج میں نے فوت ہو جانا ہے، اس لیے انہوں نے غسل کیا خود، بڑی اچھی طرح انہوں نے اپنے جسم کو صاف کیا اور نہایا اور اچھے نئے کپڑے پہن لیے اور اپنی خادمہ سے کہا کہ میرے لیے گھر کے درمیان میں بستر بچھا دیجئے۔ انہوں نے بستر بچھا دیا تو وہاں لیٹ گئیں تو کہنے لگیں کہ اب میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، غسل میں نے کر لیا ہے اور نئے کپڑے میں نے پہن لیے ہیں، اس لیے میرے مرنے کے بعد مجھے غسل نہ دیا جائے اور ایسے ہی مجھے دفن کر دیا جائے۔ یہ ایک واقعہ بعض کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بھائیوں یاد رکھیں، یہ واقعہ بالکل ایک جھوٹا من گھڑت ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو موضوعات میں بیان کیا۔ موضوعات کا معنی ہے وہ روایات کہ جو من گھڑت ہوں، جن کی سند صحیح نہ ہو، یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ اور ویسے بھی آپ تھوڑا سا اپنی عقل سے سوچیں کہ میت کو غسل دینا یہ لواحقین کا فرض ہے، میت کو غسل دینا یہ گوراسا کا فرض ہے۔ پہلے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنے مسئلے کا بھی علم نہ ہو کہ میت کو جو غسل دینا فرض ہوتا ہے یہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں وہ غسل کر بھی لے تو یہ غسل کافی نہیں ہوتا؟ کیا ان کو یہ اتنے بھی مسئلے کا علم نہیں تھا؟ اور پھر کیا ان کے جو لواحقین ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنا فرض کیسے چھوڑ سکتے تھے جو ان کا فرض تھا کہ جانے والے کو غسل دیا جائے، اور ان کے بیٹوں کا فرض تھا کہ غسل دیا جائے، اس فرض کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ بہرحال بعض وائزین نے اور مبلغین نے اس طرح کا ایک واقعہ گھڑا ہوا بیان کر دیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا گیا تھا اور ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے ساتھ معاونت کی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ اگر خاوند بیوی کی زندگی میں فوت ہو جائے تو بیوی بھی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے غسل دیا، آپ کے جو قریبی خاندان کے عزیز تھے انہوں نے غسل دیا۔ فرماتی ہیں لو کنتو استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نساؤہ۔ فرماتی ہیں کہ جن چیزوں کا مجھے بعد میں پتا چلا، اگر پہلے پتا چل جاتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویاں غسل دیتی، کوئی دوسرا غسل نہ دیتا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ ان کی بیوی محترمہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے اپنے خاوند اور سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا. تو خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے. کن لوگوں کو غسل دینا چاہیے؟ تو بھائیو ان لوگوں کو غسل دینا چاہیے جو میت کے قریبی عزیز ہیں اور غسل دینے کا طریقہ بھی جانتے ہیں. قریبی عزیزوں کو غسل دینا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی، حضرت عباس آپ کے چچا، حضرت فضل بن عباس، یہ جو آپ کے چچا اور آپ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا. اس لیے جو قریبی عزیز ہیں وہ غسل دیں، اور ان کو چاہیے کہ غسل کا طریقہ سیکھیں، غسل دینے کا طریقہ سیکھیں. بھائیو کیا ہر مسلمان اپنی زندگی میں خود غسل نہیں کرتا؟ جنبی آدمی کیا وہ سیکھتا نہیں کہ مجھے کیسے پاک ہونا ہے اور کیسے میں نے غسل کرنا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے اس کو پتا ہونا چاہیے نا کہ میں نے غسل کیسے کرنا ہے. اسی طرح ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے عزیز و اقارب میں مرنے والے کو غسل کیسے دینا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ غسل دینا ایک بہت حقیر کام سمجھا گیا، اور دیہاتوں میں، یہ شہروں میں بھی شاید یہی رواج ہے، دیہاتوں میں جس طرح ذمہ داروں کے لیے سیپی رکھے جاتے تھے نا، کہ کوئی لوہار ہے، کوئی ترخان ہے، اور کوئی ان کے گھر کی خدمت کرنے والا، اور ان کے حکے پہ آگ رکھنے والا ہے. اسی طرح ایک مولوی رکھا ہوتا تھا کہ وہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو غسل صرف وہ مولوی دے گا. اور یہ کیا اس کو دیں گے؟ یہ سال کے بعد جب گندم آتی ہے تو جس طرح دوسروں کو ان کی محنت کے عوض اس گندم دے دی جاتی ہے، اسی طرح اس کو سیپی سمجھ کر اس کو بھی گندم دے دی جاتی ہے. 40 دن کی اس کی روٹی لگ جاتی اور کچھ اور چیزیں اس کو مل جاتی، تو ایک وہ سیپیوں کی طرح اس کو رکھ لیا جاتا تھا کہ یہ غسل دے گا. ہم تو میت کو ہاتھ نہیں لگائیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اور سب سے افضل، سب سے بہترین، تمام انبیاء سے اعلی اور تمام انسانوں میں سب سے برتر اور سب سے بلند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور اپنا نبی مانا، کیا آپ کی یہی تعلیم تھی کہ اس کام کو حقیر سمجھیں اور بیٹا اپنے باپ کی میت کو ہاتھ نہ لگائے کہ نہیں جی میں تو ہاتھ نہیں لگاتا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، خوف زدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے کرنا ہی کیا ہے. باپ نے اس کو بڑا پڑھایا ہو، بڑی ڈگریاں اس کو دلوائی ہوں، اور بڑی محنت کر کے بڑا اونچا اور بڑا اعلی افسر اس کو لگوایا ہو، لیکن یہ ایسا بدبخت نکلے کہ یہ اپنے باپ کی میت کو ہاتھ نہ لگائے کہ یہ حقیر کام ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو غسل دیا کرتے تھے، اپنے مردوں کو خود غسل دیا کرتے تھے، اگر یہ حقیر کام ہوتا یا ذلیل کام ہوتا یا کم تر لوگوں کا کام ہوتا تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے اپنی بیوی محترمہ کو کہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں تو میں آپ کو غسل دوں گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غسل دے رہے ہیں، صحابہ وہ دوسروں کو غسل دے رہے ہیں، اور آپ اپنے صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ میت کو غسل دو. تو بھائیو یہ حقیر کام نہیں ہے. سیکھیں اور پڑھیں، میت کوئی نجس نہیں۔ یہ بات میں آپ حضرات کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں۔ واقعتاً عام لوگوں کے ذہنوں میں یہی چیز سمائی ہوئی ہے کہ میت ناپاک ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میت کو بوسہ دیا کرتے تھے پچھلے خطبے میں۔ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی کہ میت کو بوسہ دیں۔ خود آپ نے عثمان بن مظعون کو بوسہ دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دی۔ اگر ہاتھ لگانے سے خود انسان نجس اور ناپاک ہو جائے تو پھر کیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے مردوں کو بوسہ دیں؟ اس لیے بھائیو، غسل دینا یہ کوئی حقیر کام نہیں، اور صرف ایک شخص کا فرض نہیں ہے پورے گاؤں میں، بلکہ سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سیکھیں۔ اور جب خود اپنے آپ کو غسل دینا سیکھا ہے تاکہ ہم پاک ہو جائیں، تو اپنے کسی عزیز کو مرنے کے بعد غسل دینے کا طریقہ بھی سیکھیں اور خواتین کو بھی سکھائیں۔ ایک ہی مولوی صاحب ہوتے ہیں اور ایک اس کے گھر والی ہوتی ہے، پورے گاؤں میں پورے محلے میں ایک اس کے گھر والی اور ایک مولوی صاحب، اور پورے گاؤں میں کسی کو طریقہ نہیں آتا۔ اور یہ بھی ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ طریقہ آ سکتا تھا، بہت آسان طریقہ ہے، ابھی انشاءاللہ اس خطبے میں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ طریقہ بڑا آسان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے سیکھا، آگے تابعین نے سیکھا اور آگے سکھایا۔ لیکن اصل میں ہوا یہ کہ ہمارے ہاں مولویوں نے اس کا طریقہ بڑا پیچیدہ بنا دیا، اور عام لوگوں کو کہا کہ تم نہیں غسل دے سکتے۔ کیوں؟ کہ ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھنا بھی ہوتا ہے، فلاں چیز پڑھنی ہے، فلاں چیز پڑھنی ہے، ہاتھ دھوئیں تو یہ پڑھنا ہے، غسل دیں تو یہ پڑھنا ہے، کفن پہنائیں تو یہ پڑھنا ہے۔ اب عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو وہ ورد اور وہ اذکار آتے نہیں، تو ہم غسل کیسے دیں؟ وہ اس لیے بھی بھاگتے ہیں، اس لیے بھی بھاگتے ہیں، اور خواتین بھی اس لیے بھاگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جی بس اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا، کیسے اس مردے کو پاک کرنا ہے، یہ کیسے بخشا جائے گا، تو ہمیں تو وہ کچھ آتا ہی نہیں جس طریقے سے یہ مردہ بخشا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنا وہ افسر شاہی اور اپنا وہ خانقاہی جو نظام تھا اس کو باقی رکھنے کے لیے، اور اپنی ایک دین کے اوپر اجارہ داری کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں میں یہ باتیں مشہور کر دیں، حالانکہ غسل دیتے ہوئے کسی چیز کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کفن پہناتے ہوئے کسی چیز کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ غسل دیں، اور کیسے غسل دیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بھائیو سمجھ لیں کہ غسل دینا عزیز و اقارب کو یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کو یہ سنت سیکھنی چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ بہت بڑا اجر اور بہت بڑا عمل ہے۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غور سے سنیں۔ آپ نے فرمایا من غسل مسلما فکتمہ، جو شخص کسی مسلمان کو غسل دے اور اگر کوئی عیب دیکھے اس کو چھپا لے تو غفر اللہ له 40 مرہ، اللہ عزوجلال اس کو 40 مرتبہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 40 مرتبہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی بخشش تو ایک ہی دفعہ بڑی ہے، اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت تو ایک ہی دفعہ بڑی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو غسل دے فقتمہ، اور اس کے عیبوں کو چھپا لے اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے تو لوگوں کو باہر نہ بتاتا پھرے، تو اللہ عز وجل غفر اللہ له 40 مرہ، 40 مرتبہ اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، اور جو شخص اس کے لیے قبر کھودے، من حفر له واجنه، اس کے لیے گڑا کھودے، قبر کھودے اور اس میت کو اس میں دفن کرے، تو اللہ عز وجل اس قبر کھودنے والے کے لیے قیامت تک کے لیے اتنا اجر لکھ دیتے ہیں کہ جیسے اس نے گھر بنا کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. ہمارے دیہاتوں میں اللہ کے فضل سے ابھی تک یہ رواج ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ دیہاتی زندگی کی خوبی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے غم اور دکھ میں شریک ہوتے ہیں. وہاں نوجوان اور لوگ خود اپنے ہاتھوں سے قبر کھودتے ہیں، لیکن شہروں میں یہ سنت ختم ہو گئی. پیسے دو اور گور کن، وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے دو ہاتھ نہ لگاؤ، بس اپنے کسی عزیز کو لے جاؤ، دفن کیا اور پیسے ان کو ادا کیا اور گھر آ جاؤ. خود اپنے ہاتھوں سے قبر کھودنا یہ بہت بڑا اثر ہے. اور آپ نے تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی، من کفانا اخاہ المسلم، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کفن پہنا دے، اپنے مسلمان بھائی کو کفن پہنا دے، البسہ اللہ، قیامت کے دن اللہ عز وجل اس کو جنت کے ریشمی لباس پہنائیں. اس لیے کفن پہنانا اور قبر کھودنا، میت کو غسل دینا، یہ کوئی حقیر کام نہیں ہے، بہت بڑا اجر، بڑا ثواب، اور صحابہ کرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. میرے بھائیو، کیسے غسل دیں؟ غسل دینے والا وہ کیسے غسل دے؟ میں آپ کو طریقہ وہ بتا دیتا ہوں جو سادہ اور احادیث میں ثابت شدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ جو آپ کا طریقہ ہے وہ آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ کی جھجک یہ ختم ہو جائے کہ ہمیں تو یہ طریقہ نہیں آتا، کوئی مولوی ڈھونڈو. غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس میت کو آپ نے غسل دینا ہے، آپ اس کے جو کپڑے ہیں یہ آپ اتار دیں. ضروری نہیں کہ قمیض کو کینچی سے اتاریں، ویسے آسانی کے ساتھ بھی اگر پورا سوٹ اتر سکتا ہے تو اس کو صحیح سالم اتاریں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہندوؤں سے اور سکھوں سے یہ بدشگونی ہمارے لوگوں میں کیسے آ جاتی ہے کہ جی میت کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. تو بھائی میت کے کپڑے کیوں نہیں پہننے چاہیے؟ اگر وہ مولوی پہن سکتا ہے، وہ نہیں مرتا، تو آپ وہ اگر کپڑے پہن لیں گے تو آپ جلدی مر جائیں؟ موت تو اپنے وقت پہ آئے گی نا، وہ پہلے تو نہیں آ جائے گی. میت کے کپڑے پہن لینے سے آدمی مر جاتا ہے، مرنا تو ہے ہی، اس سے کیوں بھاگیں؟ لیکن یہ بھی یقین رکھیں کہ ہم نے اس وقت مرنا ہے جب اللہ کا حکم آ جائے، ایک منٹ سیکنڈ آگے پیچھے پھر نہیں ہوگا. اس لیے ان کپڑوں کو ویسے ہی کینچی سے چیر دیں، پھاڑ دیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضائع کریں، اسراف کریں، یہ حرام ہے. آپ صحیح سالم کپڑے اتاریں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور میت کے سطر پہ کوئی کپڑا ڈال دیں، چھوٹا کوئی کپڑا وہ سطر پہ ڈال دیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو میت کو پہلے استنجا کروا دیں، ہاتھ پہ کپڑا ڈال کر، یا پہلے ڈھیلوں کے ساتھ، یا ہاتھ پہ کپڑا ڈال کر پانی ڈالتے رہیں، اور صفائی والی جگہوں سے آپ اس کو صاف کر دیں اگر ضرورت محسوس کر رہے ہیں. اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی وہاں گندگی اور نجاست لگی ہے تو ٹھیک ہے استنجا کروائیں، اور اگر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو پھر استنجے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اور جو پانی میت کو نہلانے کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے اس میں بیری کے پتے ڈال لیں، بیری کے پتے اس میں ڈال لیں. صابن آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ میت کا جسم اچھی طرح صاف ہو جائے. اور کیا کریں کہ پہلے جو وضو کی جگہ ہیں وہ آپ دھوئیں، جس طرح وضو آپ کرتے ہیں تو جو میت کے وضو کے اعضاء ہیں سب سے پہلے ان کو دھوئیں. آپ اچھی طرح منہ کو صاف کریں، ناک کو صاف کریں اور چہرے کو دھوئیں، دائیں بازو کو دھوئیں اور اسی طرح بائیں بازو کو دھوئیں، دائیں پاؤں کو دھو دیں اور اسی طرح جو بایاں پاؤں ہے اس کو دھو دیں. وضو کے اعضاء پہلے آپ صاف کر دیں، پھر دائیں طرف پہلے آپ میت کے پانی ڈالیں، صابن لگائیں اوپر والی سائڈ پہ، نیچے والی سائڈ پہ، اور پھر بائیں طرف بھی اسی طرح صابن لگائیں، پانی ڈالیں. تو ایک دفعہ یہ غسل ہو گیا، اچھی طرح صاف کر دیں، سر بھی دھوئیں. ایک دفعہ یہ غسل ہو گیا کہ دائیں طرف سے پہلے اس کو نہلائیں اور بائیں طرف بعد میں نہلائیں، اور نہلانے سے پہلے وضو کے اعضاء کو آپ اچھی طرح دھو دیں اور صاف کر دیں. ایک دفعہ غسل ہو گیا، کم از کم تین دفعہ غسل دینا چاہیے تاکہ جسم صاف ہو جائے. اور اگر غسل دینے والے سمجھتے ہیں کہ اور ضرورت ہے تو پھر پانچ دفعہ، سات دفعہ یا اس سے زیادہ، لیکن وتر رہے کم از کم تین دفعہ، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن وہ یعنی تاک رہے، جفت نہ بنے کہ پانچ دفعہ کر لیں، سات دفعہ کر لیں، تین دفعہ یا نو دفعہ کر لیں. یہ میت کا غسل ہے، اس میں نہ تو کوئی پڑھنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی اور ورد اور عورت کا کوئی ذکر نہیں. خاموشی کے ساتھ غسل دیں. اور خاتون کے بالوں کی اگر میڈیاں پہلے بنی ہوئی ہیں وہ کھول دیں، اچھی طرح بالوں کو خواتین دھوئیں، اور پھر جب دھو لیں غسل ہو جائے تو پھر آخر میں جو آپ نے پانی ڈالنا ہے یا تو کافور کو باریک کر کے پیس کر وہ اس آخری پانی میں ڈال لیں جو آپ نے میت کے اوپر ڈالنا ہے، یا اس کو ویسے پیس کر میت کے اوپر چھڑک دیں، کافور میت کے اوپر چھڑک دیں. اور غسل دینے کے بعد سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، یہ کنگھی کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کو اپنی بیٹی کو غسل دینے کا حکم دیا تھا ان کو یہ کہا تھا کہ بالوں کو کنگھی کر دو. اور اگر خاتون ہے تو پھر کنگھی کرنے کے بعد خاتون کے بالوں کی تین میڈیاں بنائیں اور ان میڈیوں کو پیچھے ڈال دیں. یہ وہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی، کہ جو میں سمجھتا ہوں آج کل بالکل متروک ہو چکی ہے. کھلے بال خواتین کے سینے پہ ڈال دیتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ نماز سنت کے مطابق پڑھنے والے، باقی کام سنت کے مطابق پڑھنے والے، یہ کرنے والے جب یہ موقع آتا ہے تو بالکل جاہل خود بن جاتے ہیں، اور جیسے کو کرے ویسے دیکھتے رہتے ہیں کہ جی شاید ہمیں پتہ نہیں ہے، شاید کوئی یہ پتہ نہیں کون سا طریقہ ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے. اور بالکل جاہل بن کر وہ ساری چیزیں خلاف سنت دیکھتے رہتے ہیں. تو بھائیو خاتون کے بالوں کی تین میڈیاں بنا کر اس کو پیچھے ڈال دیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تین میڈیاں بنا کر پیچھے ڈال دیں, یہ غسل مکمل ہو گیا. کافور لگا دیں, خوشبو لگا دیں. اب غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ خود غسل کر لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا, کہ جو میت کو غسل دے وہ خود بعد میں غسل کرے, اور جو میت کو اٹھا کر وہاں سے چارپائی پہ رکھے ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے پہلے وضو کیا ہوا تھا تو وہ دوبارہ وضو کریں. لیکن یاد رکھیں کہ غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا یہ فرض نہیں, یہ مستحب ہے, بہتر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو خود غسل دیا کرتے تھے, بعض ہم میں سے غسل کر لیتا تھا, بعض غسل نہیں کرتا تھا. تو غسل دینے والے کو خود غسل کرنا یہ بہتر ہے, اس میں ثواب ملے گا, اجر ملے گا. لیکن فرض نہیں ہے کہ چھوڑنے سے گناہگار ہو جائے. اٹھانے والا وہ یعنی جو میت کو اٹھائے, چار پائی اٹھانے والے پر وضو کرنا فرض نہیں ہوتا. اگر اس نے پہلے وضو کیا ہے نا اور چار پائی کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں تو اس پر وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں, اگر پہلے کیا ہے تو وہ صحیح. اگر میت کو ہاتھ لگے ہیں اور میت کو اٹھایا ہے تو پھر اس کو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے. یہ تو غسل کا طریقہ ہے. اور آپ حضرات کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ غسل نہیں دے سکتے؟ یہ کوئی بڑا مشکل ہے بھائی. اس میں کون سی چیز ہے جو اتنی مغلق ہو اور اتنی پیچیدہ ہو کہ آپ کو نہ آتی ہو؟ یہ بالکل سیدھا سا طریقہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اور کفن پہنانے کا طریقہ بھی بالکل سیدھا ہے اور آسان ہے. دین مشکل نہیں, مشکل اس کو ہم نے بنایا, مشکل نہیں. کفن دینے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ میت کو غسل دینے کے بعد فارغ ہو گئے تو چار پائی پہ آپ نے اس کو لٹانا ہے, تو ایسا کریں کہ تین چادریں سفید رنگ کی زیادہ بہتر ہے, سفید رنگ کی تین چادر آپ چار پائی کے اوپر بچھا دیں, تین چادریں. اب میت کو غسل دے کر وہاں سے اٹھائیں اور یہ کفن کے اوپر چار پائی کے اوپر میت کو رکھ دیں. نیچے اب تین چادریں ہیں نا, پہلی چادر کو آپ دائیں طرف سے یعنی میت کی دائیں طرف سے لپیٹیں, اور جو سب سے اوپر والی چادر ہوگی اس کو پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سے لپیٹ, پھر دوسری چادر کو دائیں طرف سے پکڑ لیں اور میت کو اس میں ڈھانپ دیں, اور پھر دوسری چادر کو بائیں طرف سے میت کے اوپر ڈال دیں, پھر تیسری چادر نیچے رہ جائے گی اس کو دائیں طرف سے پہلے میت کے اوپر ڈال دیں اور پھر بائیں طرف سے ڈال دیں. یہ تینوں چادروں کے اندر میت کو لپیٹ دیا گیا اور یہ کفن پورا ہو گیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ ممکن ہے آپ بھائی پوچھیں کہ اس کا کیا حوالہ ہے, کسی کو بتانا ہو, کسی کے سامنے ذکر کرنا ہو تو کیا حوالہ دیں؟ تو بھائیو سن لو, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, بلکہ احادیث کی حدیث کی مشہور چھ کتابوں کے اندر جن کو عام طور پر صحاح ستہ یا اصول ستہ کہتے ہیں, سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. بخاری مسلم ہی کافی ہیں, ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کن کی حدیث ہے؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کفن دیتے ہوئے دیکھا اور جن کے کمرے میں, جن کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا. آپ کا آخری وقت کن کے گھر میں گزرا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں. اور آپ کن کے حجرے میں اللہ کو پیارے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجرے میں، اور آپ کی وفات کس حالت میں ہوئی تھی؟ ام المومنین میری اور آپ کی اماں جان کہتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین النحری و سحری، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میرے سینے پہ آپ نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا، اس حالت میں اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا. اب وہ کہتی ہیں، ام المومنین کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید چادروں میں کفن دیا گیا تھا. کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب، آپ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، تین چادریں تھیں، ادرجا فیہا ادراجن، اور ان سیدھی چادروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ دیا گیا تھا. آگے سنیں، صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، لیس فیہا قمیصۃن ولا امامہ، ان تین چادروں میں نہ قمیص تھی اور نہ پگڑی تھی، نہ قمیص تھی. یہ کن کے الفاظ ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ام المومنین کے، آپ کی بیوی محترمہ کے، جنہوں نے خود گھر میں دیکھا. اور یہ روایت انہوں نے کن کو بیان کی؟ جس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، سوموار کا دن تھا، کہنے لگے آج سوموار ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے، امید ہے کہ مجھے بھی اسی دن موت آئے گی جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہوئے. کہا بیٹی، آپ کو کفن کیسے دیا گیا؟ تو بیٹی کہنے لگی کہ ہم نے تین کپڑوں میں جو سفید تھے، چادریں تھیں، ان میں نہ تو قمیص تھی اور نہ پگڑی تھی، ان میں ہم نے آپ کو کفن دیا تھا. اب خلیفۃ الرسول کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وصیت فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں، اچھا آپ کو تین کپڑوں میں کفن دیا تھا، تو پھر ایسا کرنا کہ دو جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ لے لینا، ان کو دھو لینا، اور ایک ان کے ساتھ اور کپڑا ملا کر تین چادروں میں مجھے کفن دینا. بیٹے بھی ہیں اور بیٹی بھی ہے، وہ کہتے ہیں، ابا جان کیا ہم آپ کے لیے نیا کفن نہیں خرید سکتے؟ تو فرمانے لگے کہ الحی احق بالجدید، کہ جو زندہ آدمی ہے وہ نئے کپڑے پہن، میں تو اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں، مردہ کو جون سے کپڑے پہنا کر چھپا دیں، دفن کر دیں، یہ نئے کپڑے زندہ کے زیادہ لائق ہیں اور زندہ زیادہ حقدار ہے. آپ نے بھی یہی وصیت کی کہ تین چادروں میں مجھے کفن دیا جائے. اب ان تین چادروں میں کفن دینا یہ سنت ہے، اس میں قمیص یہ مرد کو پہنانا یا اس کے سر کو پگڑی سے ڈھانپنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اور آپ کی یہ سنت نہیں ہے. کفن میں چاہیے کہ اچھا کفن پہنایا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے، فلیحسن کفنہ، اچھا کفن دے، کھلا ہو اور سفید ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، صاف ستھرا ہو، کھلا ہو، اچھا ہو اور دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہو، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق یہ آدمی کفن دے، اس کے اندر مبالغہ کرنا اور حد سے بڑھ جانا، اسراف کرنا، مال کو ضائع کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تو یہ غسل اور کفن کا وہ سادہ عام اور وہ طریقہ ہے جو سب سے بہترین ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ان مسائل کو سمجھیں. یہ ہماری زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہیں, یہ دین کا حصہ ہیں اور یہ اسلامی طرز زندگی کا حصہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سب کے اوپر عمل کرنے کی, سمجھنے کی, یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, بھائیو میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کا مسنون طریقہ آپ حضرات کو بتا دیا ہے. باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے آج کل کے دور میں ہو رہا ہے اور لوگ جن تکلفات میں پڑے ہوئے ہیں, یہ سراسر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اور بدعات ہیں. دین کے اندر جہالت کی وجہ سے, نہ پڑھنے کی وجہ سے اور تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے دین کے اندر یہ نئے طریقے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کاموں میں سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین کے اندر نئے نکالے گئے ہوں. آئیے میں پوچھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو کفن کے کپڑے پہنائے جاتے تھے وہ سفید ہوتے تھے, اور بہتر بھی یہی ہے کہ سفید ہو. آج کل کفن کے اندر یا غسل کے وقت جو کچھ پڑا جاتا ہے, جو ورد اور عورات یہ کیے جاتے ہیں, اگر یہ اچھا کام ہوتا تو کبھی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ چھوڑتے. لیکن آپ سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں, اس لیے یہ سب سے بدترین کام ہیں, برے کام ہیں, اور دین کی صحیح اور اصلی شکل کو بگاڑنے کے لیے ان کاموں کو ایجاد کیا گیا ہے. مجھے بتائیے کہ ایسا کپڑا کفن کے اوپر ڈال دینا جس کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہو یا چار کل لکھے ہوئے ہوں, کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے؟ کیا ایک میں نے اور طریقہ دیکھا ہے. آپ حضرات تو ممکن ہے, میں نے کہا بھی تھا کئی بھائیوں سے کہ جو کچھ اس موقع پہ بدعات ہوتی ہیں وہ مجھے آپ لکھ کر دیں تاکہ میں ان کی وضاحت کروں. جن چیزوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک تو سبز کپڑا اوپر کلمہ لکھا ہوا, آیت الکرسی لکھی ہوئی, وہ اوپر ڈال دیا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اور بدعات میں سے ہے. اور دوسرا ایک اور چیز بڑی عجیب میں نے دیکھی, پہلے یہ ہم نہیں دیکھتے تھے. بدعات ہوتی بھی یہی ہے کہ ہر روز نئی نئی نکلتی, کہ سینے پر جب کفن پہناتے ہیں, کفن بھی خلاف سنت ہوتا ہے, ایک وہ کرتا سا بنا کر پہنا دیتے ہیں, ایک پگڑی سی پہنا دیتے ہیں, یہ بھی غلط اور بدعت ہے. پھر سینے پہ ایک چھوٹے سے کسی کپڑے پر یہ کلمہ لکھا ہوتا ہے اور وہ سینے پہ آ جاتا ہے, ساتھ عہد نامہ رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ارد گرد یہ گلاب کے پھول یہ ساتھ رکھ دیتے ہیں. عہد نامہ رکھ دیا اور وہ اس کو پانچ سورتا کہتے ہیں, پانچ سورتا قرآن مجید وہ رکھ دیا, سورت یاسین رکھ دی. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں, آپ عقل مند ہیں, کسی بیمار کے پاس دوائی رکھ دیں اور وہ کھائے نہ، کیا اس کو شفا ملے گی؟ کسی کو بھوک لگی ہو، آپ اس کے پاس بہترین کھانے رکھ دیں اور اس کے اندر نہ جائیں، اس کو کیا فائدہ ہے ان کھانوں کا؟ اس کو کیا فائدہ ہے اس پانی کا؟ اس بیمار کو کیا فائدہ ہے اس دوائی کا کہ اس کے ساتھ تو آپ لگا دیں لیکن اس کو کھلائے نہیں اور بیماری اندر کی ہے؟ بھائیو، بالکل یہی مثال اس شخص کی ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ کلمہ لکھ کر رکھ رہے ہیں، قرآن لکھ کر اس کے ساتھ رکھ رہے ہیں، پانچ سورتہ اس کو دے رہے ہیں اور چارے کل اس کے اوپر لکھ کر وہ کپڑا اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، ان چیزوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ خود پڑھتا اس قرآن کو، اس پر عمل کرتا، وہ خود لا الہ الا اللہ پڑھتا. اب غسل بھی دیں تو لا الہ الا اللہ، اس کو کفن بھی پہنائیں تو لا الہ الا اللہ، اور جب اس کو اٹھائیں تو پھر بھی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ شہادت تو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ تو بیچارہ مر گیا، یہ تو فوت ہو گیا، اب اس کو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیں کہ یہ سب بدعات ہیں اور ان چیزوں کو آپ جہاں جہاں آپ کو طاقت ہے اپنے گھروں میں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ہاں ان بدعات کو ختم کیا کریں اور ان کی تبلیغ کیا کریں، یہ بتلایا کریں کہ یہ برے کام ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام ہیں. بعض ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں جی بس یہ گھر والے پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اس لیے یہاں اب کیا بات کرنی ہے، یہاں رہنے دیں. بھائیو، ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے، سنت رسول کو توڑ دیں آپ، سنت رسول ٹوٹ جائے اور اس کی جگہ پہ بدعات آ جائیں، دین کی شکل بگڑ جائے اور دین کا سنت کا حلیہ بگڑ جائے، تو پھر تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، بس اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. بھائیو، اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو سمجھائیں کہ یہ اب اس کے سینے پہ کلمہ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ساتھ عہد نامہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو زندگی میں اگر احساس ہوتا اور خود ان چیزوں پہ عمل پیرا ہے تو اب اس کو ضرورت نہیں، اور اگر زندگی میں اس نے لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل نہیں کیا تو اب اس کو لا الہ الا اللہ زبردستی اس کے سینے پہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں. جناب ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، آپ نے زندگی میں اس کو کہا تھا کہ اے چچا، کلمہ پڑھ لو، ایک کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا. لیکن وہ بغیر کلمے کے فوت ہو گئے، تو کیا آپ نے یہ کلمہ لکھ کر اس کے سینے پہ رکھ دیا؟ قرآن اس کی قبر میں رکھ دیا؟ ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. اور قبر میں یہ قرآن رکھیں گے، آیات رکھیں گے، سورتیں رکھیں گے، تو ان کا احترام کیسے ہوگا؟ کیا احترام ہے اس قرآن کا جس کو ساتھ آپ نے قبر میں رکھ دیا؟ اوپر سے یہ میت کے اندر سے یہ کیسے کیسے حالات بنیں گے، آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے بھائیو، سنت کے مطابق کام کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین ہے، آپ کی سنت سب سے اعلیٰ ہے، ہر کام میں اس کو اختیار کریں اور اس کے لیے ذرا پڑھ لیں، محنت کریں اور اپنا علم بڑھائیں. مسلمان ہیں، طالب العلم فریضۃن علی کل مسلم، ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے تاکہ وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بنا سکے. اللہ تعالی مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے. باقی میت کو اٹھا کر لے جانا اور جنازہ اور دفن اور اس کے بعد کے جو حکام ہیں یا آئندہ جمعے میں انشاءاللہ بتلاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح فہم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه سميع قريب مجيب وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.